اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه برلي والا دلي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه برائے خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے بارِ دیگر بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ سورہ فاتحہ دعائے صحت کے اجتماع سے ابتدا اور آخر میں بھی ایک صاحبہ ہے سراج جعفری صاحبہ جن کے شوہر نے ان کے بیٹوں نے اس امام بارگاہ کی خدمات کو بہت زیادہ انجام دیا ہے اور وہ خود بھی یہاں کافی فعال رہ چکی ہیں ان کے لیے اور نبیل حیدر صاحب کے لیے پروردگار عالم سے دعا گو ہے بحق محمد وآل محمد اور خصوصاً امام سید الساجدین سید الصابرین سید البقائین کے واسطے سے پروردگارا اس مومنہ کو اور ان صاحب کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما رحمت صلی اللہ اے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذبية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية سلمان اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے, جو واحد یکتا ہے, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق, اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک کی حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی دعاؤں کو بیک وقت مختلف زبانوں میں, مختلف لہجوں میں, مختلف مکانات میں سننے والا ہے, اور مجیب الدعوات ہے, سب کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. اور جو لوگ اپنی دعائیں خداوند تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھتے, خدا سے التجا نہیں کرتے, خدا سے سوال نہیں کرتے, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ متکبر, یہ گھمنڈی لوگ ہیں جو مجھ سے سوال نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ دعا کرو, میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. خدا مندان ہمارے دلوں کے مخفی رازوں سے آگاہ ہے, جانتا ہے کہ ہماری نیتوں کے احوال کیا ہے. اس جگہ پر آئے ہیں اس فرش پر بیٹھنے کا, اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لائیے کہ خدا مندان نے ہم پر احسان کیا, ہمیں ہدایت کے دروازے سے وابستہ رکھا, اور غمِ حسین میں شریک ہونے کا, جناب سیدہ کو ان کے فرزند کا پرسا دینے کا, امام وقت کو ان کے جد کا پرسا دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی. خدا وند مطالعہ تیرا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. درود دینا محمد والا محمد پر آ جائے تو اس نیت کو بھی درست کر لیں, بلکہ گھر سے چلتے وقت ہی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم بیوی کو, ان کے لال کا اور وقت کے امام کو, ان کی جد کا پرسا دینے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ مجلس میں بیٹھنے کی نیت بھی انتہائی مہم. اگر ہم اہل بیت کی خاطر اور ان کے غم کو بنانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں, تو جب واپس پلٹتے ہیں تو بے شمار ثواب سے مالا مال ہوتے ہیں. ان اگر کسی اور نیت سے نکلے, نیت میں کھوٹ ہو, تو پھر رستے خالی واپس چلے جاتے. خدا نے اتار ہر فرد سے عزا سے ہر مومنہ کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے. الحمدللہ جب امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے تو نیتیں بہتر ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت کو صحیح طریقے سے پرسا دینے کی, عزاداری کو اس طریقے اور اس طریقے کے ساتھ بجا لانے کی توفیق دے جیسا کہ ہمارے زمانے کے امام اور امام حسین علیہ السلام پسند کرتے. ہم کس لیے پیدا ہوئے, کیوں اس دنیا میں آئے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں زندگی میں کھانا پینا لباس پہن کر اور اپنی آل اولاد کو پال پوس کر دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور جب مرنے لگتے ہیں تو جب انہیں موت بالکل نزدیک آتی ہے تو خیال آتا ہے کہ قبر میں کیا ساتھ لے کر جائیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کی. انسان کی خلقت کا مقصد, اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبودیت اور بندگی ہے, جس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان صرف نمازیں پڑھے اور روزے رکھ لے اور مصلی پر بیٹھا رہے, بلکہ بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا, جیسے خدا پسند کرتا ہے ویسے رہنا, اور جیسے خدا پسند نہیں کرتا زندگی میں ویسے نہ رہنا, ان کاموں کو چھوڑ دینا جو خدا اور اس کے چاہنے والوں کی ناپسندیدگی کا سبب ہے. عبادت کیسے کرتے ہیں, عبادت کا کیا سلیقہ ہے, زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نمونہ عمل بھی بھیجے کہ عمل کر کے دکھائیں گے تم سیکھنا. آج اس پر نمبر اس پر جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ عظیم شان ہستی جسے ہم اور آپ سید سجاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، سید الساجدین، صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فردہ، سید الساجدین بھی ہیں، سید الصابرین بھی ہیں، سید البکائین بھی ہیں، بہت زیادہ سجدے کرنے والے، بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، اور صرف یہ کثرت عبادت اور کثرت سجدہ، کثرت ذکر خدا نہیں ہے، بلکہ اس میں کیفیات بھی ہے، اس میں وہ خضوع و خشوع بھی ہے، اس میں وہ طریقہ بھی ہے، خدا کا قرب بھی ہے، اس لیے کہا گیا کہ سید ہے جتنے سجدہ کرنے والے ہیں زمین اور آسمان کے اوپر، اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں فرشتے مقربین بھی شامل ہیں، اس میں اولیاء خدا بھی شامل ہیں، ان سب کے سردار ہیں امام زین العابدین علی بن حسین، ان سب کے سردار ہیں جنہوں نے صبر کیا، سید الصابرین، صبر کرنے والوں کے سردار، مثال قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں کسی نے ایسا صبر نہیں کیا جیسے کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور جب یہ لقب ملا زین العابدین کا جس سے امام کی شہرت ہے، علی نام ہے لیکن شہرت زین العابدین اور سجاد سے، یہ اس وقت ملا کہ جب شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے اس مقرب بندے کو بہکاؤں گا، اور حالت سجدہ میں آ کر مولا کا انگوٹھا اپنے دہن میں لے کر مروڑنا شروع کیا، لیکن فیل ہو گیا، واپس پلٹ گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی امام کی توجہ کو ہٹا نہیں سکا، پروردگار عالم فرمائے گا روز محشر زین العابدین کہاں ہے، اور ہمارے چوتھے امام امام سید الساجدین تشریف لائیں گے محشر میں، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی منزلت کو، اس کی قدر کو، ان کی اہمیت کو سمجھے جنہوں نے ہمیں عبادت کرنا سکھا۔ امام کی زندگی مصائب سے بھرپور، اسی لیے انہیں مصائب کا سید کہا گیا، مصیبتیں کتنی برداشت کی، امام نے واقعہ کربلا میں جس عالم میں منصب امامت کو حاصل کیا ہے، روزے 11 محرم امام کی امامت کا آغاز ہو جاتا ہے شان غریبہ سے، یہ وہ اوقات ہیں جس میں امام نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں باوجود اس کے کہ وہ ساری مصیبتیں، لیکن اس کے بعد کا جو دور وہ بھی بہت ہی مشکل اور سنگین دور، 35 سال تک امام سید الساجدین مدت امامت کو سنبھالے رہے، 35 برس بہت لمبی مدت ہوتی ہے، اور وہ دور تھا کہ جب حالات امام زین العابدین کے لیے، چوتھے امام کے لیے بہت سنگین ہو گئے، وہ دور تھا جس میں کربلا میں جو اصلی اصحاب تھے اس گھرانے کے، جو برجستہ شخصیتیں تھیں وہ کربلا کے واقعے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو چکے تھے، مدینہ میں یا تو خاندان اہل بیت کے برجستہ اور اچھے افراد باقی تھے، جیسے جناب محمد حنفیہ ہیں، جناب عبداللہ بن جعفر تیار ہیں، اور اس قسم کے گھرانے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری جگہوں سے بھی جو خاص خاص لوگ تھے وہ شہید ہو گئے تھے واقعہ کربلا میں، اب بنو امیہ کی سختیاں چوتھے امام کے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ جیسے ہی واقعہ کربلا رونما ہوا ہے اس کے فوراً بعد مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خطبوں کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے، ان کے تبلیغات کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے ایسا انقلاب برپا ہوا جس کے بعد جو مدینے کا حاکم تھا عثمان، اس کو معزول کر کے مدینے کے لوگوں نے اپنی طرف سے عبداللہ ابن حنظلہ کو، جو کہ بہت ہی پاکیزہ معتبر شخص تھے، انہیں حاکم بنا دیا تھا مدینے کا، جب عبداللہ ابن حنظلہ کو مدینے کا حاکم بنا دیا تو فوراً یزید نے مسلم ابن عقبہ نام کر کے ایک شخص کو مدینے کی چڑھائی کے لیے بھیجا تھا، اور مدینے کے اوپر ایسا حملہ کیا گیا جس کے بعد مدینے میں مسجد نبوی کو استبل بھی بنایا گیا، خانہ خدا مکہ میں بمباری بھی کی گئی اور یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ایسے شورش ہوئی, ایسی تباہی آئی کہ 700 سے زیادہ حافظین قرآن شہید ہوئے, گھروں کو مباہ کر دیا گیا تھا, اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھروں کو 3 دن کے لیے, اور سب لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے اور بہت ساری بیویوں کی لڑکیوں کی عصمت دری بھی کی گئی. 1000 سے زائد ناجائز بچے اگلے سال جو ہے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. تو جس مصیبت کو امام سید الساجدین نے دیکھا کہ مدینہ کا یہ حال ہے, اس کو دیکھنا کربلا کے منظر سے آسان نہیں تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام مدینہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بہت دیر تک بیٹھ کر گریا کرتے, اور ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کیا ہے کہ ایک ہستی آئی اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے. امام صرف کربلا کے بتائے پر ہی نہیں روئے بلکہ امام کے لیے اور بھی بہت ساری مصیبتیں تھیں جو حکومت وقت نے پیدا کی ہوئی تھی. امام گریا کر رہے ہیں, پریشان حال ہے, اور یہ ہستی آ کر انہیں تسلی اور تشفی دیتی ہے کہ اگر کوئی خدا سے ڈرنے والا ہو, اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو, اور پروردگار عالم اسے مسائل سے نکال دیتا. اب کس مشکل میں گریا کر رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں میں ابن زبیر کے فتنے پر گریا کر رہا ہوں. ابن زبیر امام کے زمانے کا وہ فتنہ جس کی وجہ سے خانہ خدا کے اوپر بمباری کی گئی, اللہ کے گھر کو جلایا گیا, اللہ کے گھر کو مسمار کیا گیا. امام یہ ساری مصیبتیں بھی دیکھ رہے ہیں جس مصیبت سے بچانے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکے میں نہیں رکے تھے. کتنی بڑی مصیبت تھی خالق خدا کا منہدم ہونا کہ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو خانہ خدا کو ترک کیا تھا, اور جب لوگوں نے کہا کہ مولا 8 ذی الحج کو اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, جب سب حاجی آتے ہیں خانہ خدا کے اندر, حسین ابن علی وہ دن اس اہم دن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے گھر, امام نے کیا بیان کیا کہ کیوں امام مکے میں نہیں رک رہے؟ امام نے کہا کہ مجھے میرے جد نے خبر دی ہے کہ ایک شخص ہوگا ایسا, ایک میڈا ایسا ہوگا, یہ لفظ ہے وہ روایتوں میں لکھا ہوگا, جس کی وجہ سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ میڈا بن جاؤں, میں نہیں چاہتا کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں, اللہ کے گھر کو اپنے لیے ڈھال بنا دوں. اور حسین جیسا عاشق خدا, امام علی مقام جیسا حج کا عشق رکھنے والا شخص, جس کو یہ بھی معلوم ہے, امام کو پتا تھا کہ دوبارہ حج کرنے کی سعادت نہیں ملے گی, امام عین اس دن چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے گھر کو, کیونکہ اللہ کے گھر کی غربت کو باقی رکھنا. وہ مناظر بھی امام سید الساجدین نے دیکھے. یعنی جتنی مصیبتیں تاریخ اسلام میں آئی ہیں اگر کسی امام نے نہیں دیکھی, تمام آئمہ نے جو نہیں دیکھی ہے وہ امام سید سجاد نے دیکھا ہے. اللہ کے گھر کی مسواری بھی دیکھی, مدینہ منورہ کی بربادی بھی دیکھی, اور یہ سارے مسائل بھی دیکھے, لیکن کمال اخلاق کا درس دیا ہے امام سید الساجدین نے باوجود تمام تر مصیبت. اعلی اخلاق لیزکیہم کا لفظ قرآن کریم نے بعثت نبوت کے ہدف کو بیان کیا. انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پاکیزہ کرے, لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. اس کی مثال قائم کی امام سید سجاد نے. کربلا کے وہ ملائین, وہ قاتلین جن کے اوپر ہم اور آپ لعنت بھیجتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ امام کے بابا کو شہید کیا تھا, سید الشہداء کے اوپر ظلم کیا تھا, یہی وہ لوگ ہیں جب درے سید سجاد پر مدد کے لیے آتے ہیں تو تاریخ اسلام نے گواہی دی کہ امام سید سجاد نے ان کی بھی مدد کی. حسین بن عمیر کربلا کے قاتلین میں سرِ فہرست بڑا نام ہے, ہم سب جانتے ہیں, سب نے سنا حسین بن عمیر. جب یہی واقعہ ہو رہا ہوا ہے تو اس وقت حسین بن عمیر واپسی میں ایک مقام پر امام کو ملتا ہے, اس کے پاس غلہ ختم ہو گیا تھا, غلہ نہیں تھا, کھانے کا سامان نہیں تھا. امام سید سجاد کے پاس کھانا تھا، غلہ تھا، امام نے اسے دے دیا، اس سے قیمت بھی وصول نہیں، اس کو پانی بھی پلایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جب اس نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا تو سوال کیا، مولا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ غالباً آپ مجھے پہچان نہ سکتے. ایک مرتبہ امام سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور امام نے کہا، کیا میں اپنے بابا کے قاتلوں کو بھلا سکتا ہوں؟ جب امام دے رہے تھے تبھی امام نے نہیں کہا کہ دیکھو ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، تم نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں. وہ بھی تعجب کرتا ہے کہ اتنا عظیم شخص کہاں سے آ گیا کہ جو اپنے بابا کے قاتلوں کے ساتھ بھی نیکی کرے. کمال اخلاق کی مثال کہیں گے والد سید سجاد. والد گریہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم قریب ابن قریب ہیں، ہم دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ 2 سال کے بعد کا واقعہ ہے اور 5 سال کے بعد انہی لوگوں کو جناب مختار صفوی نے قتل بھی کیا تھا. امام دعائیں کرتے تھے، پروردگار مجھے وہ دن دیکھنا نصیب فرما جب میں اپنے بابا کے قاتلوں کا بدلہ لے سکوں، ان کو ان کے کیسے کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھوں. مولا دعائیں بھی کر رہے، گھروں میں کھانے نہیں پکڑے، اس گھر میں امام سید سجاد کے گھر میں 5 سال تک چولہا نہیں جلا، کسی نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، رنگین کپڑے نہیں پہنے. بیوی عمر بعد زوجہ امام حسین علیہ السلام کبھی سائے میں نہیں گئے تھے. 5 سال تک یہ گھرانہ مصیبت کو برداشت کرتا رہا، اس سزاداری کو اس طرح سے مناتا رہا جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کھانے میں صرف کچی چیزیں اور روٹی کھائی جاتی تھی، اور وہ چیزیں کھائی جاتی تھی جو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس طرح سے امام سید سجاد نے غم بنایا. دودھ دیجیے گا محمد والے. محمد امام نے علوم کو کچھ کافہ کیا اور چھٹے امام نے شکہ جعفریہ بنائی. ان کی وجہ سے علوم اہل بیت پھیلے. سب سے زیادہ حدیثیں جو ہے وہ چھٹے امام کی آپ کو نظر آئی. آدھی اس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے تو چھٹے امام کی سب سے زیادہ حدیثیں, سب سے زیادہ شاگرد ان کے. اس وقت ان کو شاگرد بنانے کی اور بات کرنے کی, لوگوں سے خطاب کرنے کی فرصت ملی تھی تو انہوں نے کیا. لیکن اس کا مقدمہ, اس کی تیاری, اس کا سارا پہلے جو گراؤنڈ تیار کیا ہے وہ امام سید سجاد کی ہے. یہی وہ امام تھے جنہوں نے 35 سال تک لوگوں کو ابھارا ہے, ان کو علم دیا, ان کی قلب کی پاکیزگی تھی, ان کے ایمان کو تقویت کیا. جتنی دعائیں صحیح ہے کاملہ سجادیہ کی, اس میں معرفت خدا, معرفت اہل بیت, اہل بیت کو بار بار یاد دلانے کے لیے امام ہر دعا میں پڑھ کر دیکھ لیجیے. صحیح ہے کاملہ میں دعائیں مکرمہ اخلاق بھی دیکھ لیجیے. ہر چند جملوں کے بعد درود بھیجتے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, درود بھیجتے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأسلم فرجه. ہر چند سطروں کے بعد یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام درود بھیجتے جا رہے ہیں اور دعا پڑھتے جا رہے ہیں. ان دعاؤں کے اندر جو بات امام نے سمجھائی ہے وہ پاکیزگی نفس, اپنے نفس کو پاکیزہ, اللہ کی خاطر کام کرنا سیکھو, خدا کی خاطر ایمان کو اور عمل کو انجام دو. ایک نقطہ, ایمان نے تذکیہ نفس کیا اور لوگوں کی ہمتوں کو بلند کیا. جب ہی ہمتیں بلند ہوتی ہے جب ایمان قوی ہو, جب ایمان کمزور پڑ جائے, انسان موت سے ڈرنے لگے, انسان دنیا پرست ہو جائے, مال کے پیچھے بھاگنے لگے تو ایمان کمزور ہو جاتا. امام نے وہ اصحاب خاص تیار کرنے تھے جو کربلا میں چلے گئے, اب دوبارہ سے چند لوگوں کو آمادہ کرنا تھا. جیسے پانچویں اور چھٹے امام کے جو شاگرد تھے اس زمانے میں, جو برجستہ لوگ نکلے ہیں وہ امام کی رحمت کی وجہ سے نکلے. امام نے ایک اور کام جو دعاؤں کے ذریعے سے کیا, وہ احتجاج کا, ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا. بہت ساری دعائیں صحیح قابل سجادیہ بہترین دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کو زبور آل محمد کہتے ہیں. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ زبور ہے, اسی طرح سے ہمارے اہل بیت میں سے, ائمہ میں سے دعاؤں کا مجموعہ یہ صحیح قابل سجادیہ, جس میں ہر مشکل کی دوا. بہت سارے لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ فلاں مشکل ہے کیا کریں, اولاد ایسی ہے, والدین دور ہیں. اب دیکھیے اس دعا کے مجموعے کو اگر ہم سب اپنے گھروں میں رکھیں تو یہ بہترین وسیلہ ہے چوتھے امام سے نزدیک ہونے کا بھی اور اپنی مشکلات کو آسان کرنے کا بھی. ہمارے دل میں جو اضطراب اور غم اور پریشانی ہوتی ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہے. ایک وجہ جو انسان کا ذہن نماز کے اندر متوجہ نہیں ہوتا, لوگ نماز پڑھتے کہتے ہم حضور قلب نہیں رکھ پاتے. سب کے ساتھ یہ مشکل, اکثر لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے جب ذہن پریشان ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے دماغ میں, ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی نماز پڑھنا. انسان کو مطمئن ہونا چاہیے. اہل بیت تمام تر مسائل کو برداشت کرنے کے باوجود اتنے مطمئن تھے کہ شام غریبہ میں بھی جناب زینب نے سب جاننے کیا مسائل تھے نماز پڑھ. سید الساجدین نے ہر جگہ پر نماز پڑھی ہے باوجود اس کے بیماری کربلا, جو کربلا میں روز عاشور, شب عاشور اور شام غریبہ اور اس کے بعد بھی سارت کے دوران مریض رہے, امام نے نماز پڑھی اور حضور قلب کے ساتھ پڑھے. جسم کمزور ہے لیکن نماز کی کیفیت میں فرق نہیں آتا. اسیر ہیں, بھوکے ہیں, پھر بھی نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آ رہا, کیونکہ دل میں اطمینان. ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد جب ہمارے مولا پہنچے مدینہ تو امام کیا کہہ رہے ہیں, الحمدللہ, خدا کا شکر ہے.
الحمدللہ یہ جملہ کہ اللہ نے جو ان سے امتحان لیا ہم اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن گریا اتنا کیا، اتنا روئے کہ امام کا پورا لباس گیلا ہو گیا، آنسوؤں سے لباس گیلا ہو گیا، رومال گیلا ہو گیا، اور مولا کی گریے کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ امام گریے کے اوپر قابو نہیں پا رہے تھے، اتنا امام روئے مدینہ پہنچنے کے، اور اس کے بعد سے 35 سال تک امام روتے رہے۔ کہ رونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام زین العابدین نعوذ باللہ صرف رونا سکھا تھا، اس رونے کے ذریعے امام نے غم امام حسین کو باقی رکھا ہے، کہ رونا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے غم کی بقا کا، احتجاج کا ذریعہ تھا۔ مدینہ میں امام بازاروں میں مسائل پڑھا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ کیا ہوا کربلا میں، یہ تبلیغ کا طریقہ تھا کہ کیا ہوا ہے کربلا میں، یاد رکھے لوگ کربلا کو بھلا لے نہ پائے۔ کیا بنو امیہ نے کوششیں نہیں کی ہوں گی اس زمانے میں کہ کسی طرح سے اس مقصد کو، اس شہادت کے پیغامات کو ختم کیا جائے؟ بھرپور کوششیں کی ہیں کربلا کو مٹانے کی، اور شروع کے سالوں میں جتنی کوششیں کی گئیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کا مقابلہ سید سجاد کو کرنا، امام جہاں کہیں بیٹھتے تھے ان واقعات کو بازاروں میں لوگوں کے درمیان بیان کرتے تھے، باوجود اس کے بڑے بڑے جلوس نہیں کر سکتے۔ کیسے 35 سال تک سید سجاد نے یہ احتجاج بلند کیا، لوگوں کی ہمتوں کو بلند کیا، ان کو علم دیا، ان کے نفوس کو پاکیزہ کیا، اور صرف اسی حد تک نہیں عام لوگوں کے درمیان بلکہ اس تربیت کے کام کو مختلف رنگوں میں عمل کر کے دکھایا۔ کنیزے اور غلام رکھنے والے سب سے زیادہ ہمارے سید سجاد، جب امام 35 سال کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے تو اس وقت ان کے غلاموں اور کنیزوں کی تعداد 1000 تھی، یعنی تقریباً ہر سال کے حساب سے 35 افراد والا خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے۔ کیوں خریدتے تھے؟ کیونکہ ان کی تربیت کی جاتی، ان کو بتایا جاتا تھا دین کیا ہے، ایسی نفوس پاک کیے کہ یہی غلام اور کنیزے باہر جا کر دین کو پھیلائے، دین کا ابلاغ کرے، کربلا کو پھیلائے، اہل بیت کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، یہ مبلغین ہو، اپنے گھر میں غلام اور کنیزے رکھنا، اور یہ سیرت اہل بیت نے بتائی۔ غلام اور کنیزے فوراً تو ختم بھی ہوئے، اب نہیں ہے الحمدللہ، کہ آہستہ آہستہ یہ رسم اہل بیت اس وقت طہارت نہیں ختم کیا، علی کے زمانے سے یہ سیرت تھی کہ غلام خرید کے تربیت کر کے وہ آزاد کر دیا کرتے، اور تھوڑی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر آزاد کر دیا کرتے، کہ اگر کسی کنیز سے غلطی ہو گئی، کوئی چیز چھوٹ گئی اور وہ خائف ہے، امام اس کو آزاد کر رہے، جاؤ میں نے تمہارے ہاتھ میں کھڑا کرتے تھے، سب سے پوچھتے تھے کہ میں نے تم پر کوئی ظلم کیا، کوئی خطا کی، کوئی زیادتی میری طرف سے ہوئی، امام فرماتے تھے اگر ہے تو مجھے معاف کر دینا، تم نے کچھ غلط کیا تو میں نے تمہیں معاف کیا، اور پروردگار عالم کے سامنے دعا کرتے تھے کہ بارے اللہ جیسے میں نے انہیں معاف کیا، خدایا تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، درگزر کر، گواہ رہنا کہ تمہیں سید سجاد نے معاف کیا۔ یہ سیرت سیدہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھتے، کتنا خوف خدا، کہ نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی فکر، وقت سے پہلے ادا نہیں کرتے تھے، فکر سوچتے تھے کہ وقت سے پہلے تیار رہے، نماز کے وقت سے پہلے اذان ہونے سے پہلے وضو کرتے تھے، آمادہ رہتے تھے، جب وضو کرتے تھے تو بدن کانپ رہا ہوتا تھا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا، کیونکہ خدا نے مطالعہ جیسے وہ دیکھتے تھے ہم نہیں دیکھتے، ہماری توجہات خراب ہو جاتا، پھر اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں تو ہماری توجہات نماز کے وقت باقی رہ سکے۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ معرفت خدا کیا ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی، خدا سے قریب آنے کا ذریعہ یہ اہل بیت، امام ہر نماز پہ جب پیا گنا وضو ایا گنا سین پہ پہنچتے تھے تو اس کی تکرار کرتے تھے، واجبات جو انجام دے رہے اس کے علاوہ، مدینے میں امام کا باغ تھا جس میں 500 خرما کے درخت تھے، ہر روز ہر درخت کے نیچے دونوں کا نماز بھی پڑھا کر، عجیب ہے کہ اتنی نمازیں خود کر ہی نہیں سکتے لیکن اپنی نمازوں کو وقت پر تو انجام دے سکتے، نمازیں جو واجب ہیں ان کو تو قائم کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام نے سکھایا ہے نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے خدا سے قریب ہوا جا سکتا, نماز ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو صبر کی طاقت دیتا ہے. مولا نے ہمیں بتایا کہ نماز ہی وہ وسیلہ ہے جو سختیوں میں مشکلات میں انسان کو ہمت اور طاقت عطا کرتا ہے, اسی لیے نماز کی اتنی تاثیر تھی. اور بتایا گیا کہ یہ نماز بہت اچھی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے سخت ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو نہیں سمجھتے, جو خاضعین ہیں خاشعین ہیں ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں. نماز کو اور خضوع و خشوع کے ساتھ پہلی آیت سورہ مومنون کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے بے تحقیق مومنون, فلاح پا گئے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع رکھتے والے. اہل ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ نماز میں خضوع اور خشوع رکھتے, صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے. آئمہ اطہار نے عمل کر کے دکھایا ہمیں اس کی پیروی کری, نماز بھی پڑھے اور حضور قلب کے ساتھ. یہ حضور قلب, یہ خضوع و خشوع اعضاء و جوارح میں نظر بھی آتا ہے جب دل میں ہوتا. اگر کوئی انسان جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہو, اہل بیت نے جب کسی ایسے شخص کو دیکھا تو یہ جملہ کہا کہ اس کے اعضاء و جوارح میں خضوع و خشوع نظر نہیں آ رہا, اگر دل میں ہوتا تو اعضاء و جوارح میں بھی ظاہر ہوتا. جب دل سے خضوع و خشوع ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہو جائے کوئی غافل رہے, سید سجاد کا چاہنے والا اس کو پرواہ ہی نہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی اور ہم ٹی وی کے سامنے یا کچن میں کھڑے ہوئے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو. ہمارے آئمہ اطہار اول وقت نماز پڑھتے تھے اور ہمارے وقت کے امام بھی اول وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ زندہ ہیں حاضر ہیں موجود ہیں. ہماری نماز ان کی نماز کے پیچھے مقبول ہوتی ہے, اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اول وقت تو ہماری نماز قبول ہوگی, اور اگر دیر کریں گے تاخیر کریں گے تو نماز میں حضور قلب حاصل نہیں ہو سکتا. حضور قلب کے لیے ہمیں پہلا کام کرنا ہو نماز کے آداب کو سیکھے, شرائط کو سیکھے, کیسے نماز پڑھنی چاہیے, نماز کے مقدمات کیا ہیں. اب بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہے ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ ہم لوگ دیکھتے لوگوں کو وضو بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں, ان کی قرآن بھی صحیح نہیں ہوتی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے, عربی نہیں آتی لوگوں کو, مسائل نہیں معلوم. پردہ جو خواتین نے کیا ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے نماز کے اندر. اگر پتلے سے دوپٹے میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں, آستی میں آپ کی یہاں تک ہے, شلواریں جو آج کل کا فیشن ہے جس طرح سے اونچی شلواریں ہیں, تخنے نظر آ رہے ہیں یا ناخن بڑے ہوئے ہیں, ان تمام مسائل کے ساتھ ہماری نماز میں وہ کیفیت کیسے پیدا ہوگا جب تک کہ ہم کوشش نہیں کریں گے آداب اور شرائط نماز کو حاصل کرنے. اول وقت نماز ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کا حل ہے, یہ اہل بیت کا طریقہ تھا, طریقہ تھا. ہمیں لوگوں نے اہل بیت سے نزدیک ہونے کے مختلف نسخے بتا دیے, سید سجاد سے نزدیک ہونے کے لیے بیڑیاں اور کڑے ذریعہ. افسوس ہوتا ہے اس وقت جب لوگوں کو صحیح پہ کاملہ سجادیہ کا نام لینا نہیں آتا, لوگ پوچھتے تھے وہ کتاب کون سی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا, نام بھی نہیں لے سکتے, پڑھی تو کیا ہوگی, وہ نام نہیں لینا آتا, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی کتاب ہے. یا پوچھا گھروں میں ہے تو شیعہ گھر میں صحیح پہ کاملہ سجادیہ نہج البلاغہ موجود نہ ہو, وہ فاتح الجنہ موجود نہ ہو, یہ تو وہ اہم کتابیں جو ہر گھر میں ہونی چاہیے, سب سے پہلے ہونی چاہیے ہر گھر میں. پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے فلانا یہ وہ, لوازمات زندگی, لیکن ہم جس چیز سے دور ہیں وہ اہل بیت کی تعلیمات اور علوم اور ان کی دعائیں, اسی لیے تو اتنا غیر مطمئن ہے. اسی لیے تو ہم مطمئن نہیں ہیں کیونکہ اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہے. اول وقت نماز دنیا اور آخرت آپ کو سب دلائی. آئمہ نے بتایا, ایک عالم دین کا واقعہ ہے, استاد فاطمی نجات نام کر کے جو امام جماعت تھے ایران کی ایک مسجد میں, بتاتے ہیں کہ ایک شخص ان کی جماعت میں ہمیشہ سب اول میں ہوتا تھا, بڑا سا آدمی تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سامعین میں سے سننے والوں میں سے کوئی اچھا انسان نظر آئے, حقیقت ہے انسان کا دل اندر سے یہ پکار رہا ہوتا ہے نہیں معلوم, ہم سے دیکھ کر بہت سارے ایسے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. اور اسی طرح سے جو لوگ امام جماعت کروا رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کیا معلوم ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے ہم سے دیکھ کر. تو ایک دن وہ امام جماعت ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بہت نزدیک ہیں, اللہ نے آپ کو بہت توفیقات دی ہیں, شاید توفیق ہے کہ آپ ہمیں اتنا صفحے اول میں آتے ہیں اور مجھ سے پہلے نماز کے لیے آمادہ ہوں, امام جماعت سے پہلے بھی صفحے اول میں کھڑے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اول وقت نماز کی وجہ سے. انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جوانی کے دور میں میں ایک مرتبہ مشہد میں گیا تھا اور مرحوم حسن علی عالم دین کا نام بتایا ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میری زندگی میں تین حاجات, حاجت رکھنا, دعا مانگنا, دعا کرنا ہر مومن کا طریقہ ہے, دعا صلاح مومن. انہوں نے کہا کیا حاجت ہے؟ کہتے ہیں کہ میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میں جوانی میں حج بجا لوں, یہ خواہش تھی دل کی ان کے سامنے بیان. انہوں نے کہا اول وقت نماز پڑھا کرو, جوانی میں حج کرنے کی خواہش رکھنا ایک مستحسن خواہش ہے. بڑھاپے میں حج کرتا ہے انسان تو اس کو وہ مزہ نہیں آتا, وہ لطف نہیں آتا جو جوانی کے حج کیا ہے. آپ اپنے ارکان کو بعض ارکان کو خود انجام نہیں دے سکیں گے, تو اچھا ہے کہ انسان جوانی میں حج کرے. یہ ہمارا کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے دینداری کا. بہت سارے لوگ تو حج کرتے ہی نہیں, ایسے ہی مر جاتے ہیں, اور جو لوگ حج کرتے ہیں وہ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں. جوانی میں اس بات کا شوق رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی میں ہی حج کی سعادت نصیب کر دے اور دعائیں مانگنا ہے, وہ بھی دعاؤں میں سے ہونا چاہیے. ہماری اہم ترین دعاؤں میں سے جو ماہ رمضان کی دعائیں, حج کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب صحت, تندرستی, سب کچھ ہو اس وقت حج کی توفیق دے. واجبات میں سے اگر کسی کے اوپر حج واجب ہو گیا نہیں کرتا, گناہگار, گناہ کیا ہے, کبیرہ گناہ کیا, پیسہ تھا حج نہیں کیا, گاڑیاں خریدتے رہے, گھر بناتے رہے, زیورات تیار کرتے رہے, حج نہیں کیا, مر گئے تو توفیق نہیں ملی. ایک دفعہ پیسہ آ گیا اور کبھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر پشیمان ہو گئے تھا پیسہ حج نہیں کیا واجب کا بنا. آرزو تھی مر کا بنے وقت نماز کو. دوسری خواہش یہ کہ اللہ مجھے اس دنیا میں نیک سیرت شریف کے حیات عطا کرتے. یہ ایک مومن کی صحیح خواہشات کے لیے دعا کرنا بھی مستحسن عمل. جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں چاہیے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, پروردگار عالم کے حضور دعا مانگنی چاہیے. اس عالم دین نے ان سے کہا اول وقت نماز کو. جوانی میں گئے تھے مشہد, یاد رکھے گا, واقعات کی کچھ جزیات لوگ بھلا رہے. پھر اس کے بعد تیسری حاجت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مجھے ایسا رزق دے, اتنا وسعت رزق دے کہ میں زندگی عزت کے ساتھ گزار سکوں, پاکیزہ حلال رزق. یہ بھی ایک مستحسن خواہش. انہوں نے کہا اول وقت نماز پڑھو. تینوں باتوں میں اول وقت نماز پڑھنے کی فرمائش. بس اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کبھی بھی اول وقت نماز کو نہیں چھوڑا, اور تین سال کے اندر میری تینوں حاجتیں پوری ہو گئی, اور آج تک اللہ مجھے مسلسل توفیقات نواز رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی امام زین العابدین کے واسطے سے, اس مجلس عزا کے وسیلے سے, پروردگار اس سال میں, پورے سال میں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے, تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو راضی اور خوشنود کر سکیں. اللہ محمد نماز جس کی قبول ہو جاتی ہے اس کے باقی اعمال بھی قبول ہو جاتے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہی کربلا میں سکھایا, سید سجاد نے کربلا میں ہمیں یہی درس دیا. شان غریبہ آ گئی کہ سید سجاد کی اور جناب زینب کی نمازیں نہیں چھوٹی, نماز شب بھی نہ چھوٹی. امام حسین علیہ السلام ایک رات کی محنت طرف کرتے, اور جب اصحاب نے پوچھا تو مولا نے کہا مجھے نماز سے محبت, تلاوت قرآن کرتے. خدا کرے ہمیں کربلا صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے. آج اس پرچہ پر ہم اس کا پرچہ دینے آئے ہیں جو کربلا کا سب سے پہلا, سب سے عظیم عزادار ہے. وہ امام جو 35 سال تک دنیا کرتا تھا, چار لوگ سید المقائن ہیں, جناب آدم نے اپنے گناہ پر گریا کیا, توبہ کی اللہ کے حضور, آدم کو سید البقائن کہا گیا. جناب